الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز و جل سلسلہ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی میں ہم امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک کتاب بدایت اصول فی تفضیل الرسول کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور یہ کتاب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے افضل الخلق یعنی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ ہونے والی جو ذات ہے کن بنیادوں پر، کن وجوہات پر، کن دلائل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، اس کتاب میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ بکثرت باتیں اس میں سے ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کی جو گفتگو کی ہے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہم نے آج سننی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کے حوالے سے ہیں۔ چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی پہلے بھی بیان کی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اور باتیں بھی بیان کی گئیں۔ اب جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، وہ ساری کی ساری تھیں کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور حق اور صداقت اور نور اور ہدایت کے اوپر مبنی تھا۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی، جو ان کی طبیعت کے خلاف، ان کی عیاشیوں کے خلاف، یا ان کے کسی بھی معاملے کے ایسے معاملے کے خلاف ہوتا کہ جو ان کی خواہش نہیں چاہتی تھی، تو ان لوگوں نے اس مقام پہ اس کو تبدیل کر دیا اور الفاظ تک تبدیل کر ڈالے، معنی مفہوم تک بدل ڈالا۔ یہ ان کے یہاں پر سلسلہ جاری رہا، جس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کے نصوص بھی موجود ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو یحرفونا، جو کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل شانہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود لیا۔ پچھلی جو کتابیں تھیں بمستحفظو، وہ ان کے پیروکار جو ان کے ماننے والے ہوتے تھے ان کے سپرد کی گئی تھی کہ انہوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ جل شانہ نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، کہ بے شک ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اہل علم اس آیت کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو اس میں جو تاکیدیں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس شان کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، ذکر یعنی کتاب کو نازل کیا تاکید کے ساتھ، یعنی کہ نزلت ذکرہ، میں نے اس کتاب کو نازل کیا، بات اس سے بھی پوری ہو رہی تھی، وانی حفیظ علی، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اتنا بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ پاک نے انا، پھر اس کے بعد نحنو، نزلنا، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس اہتمام کے ساتھ بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا پورا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ اور یہ اہتمام اللہ پاک نے اس طرح فرمایا कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को बिलखसूस याद करने के लिए आसान कर दिया कि ये वो अजीम शान किताब है कि दुनिया की कोई किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसके पढ़ने वाले और जिसको याद करने वाले इतने ज्यादा हों। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक और आज से क़यामत तक कोई किताब ऐसी नहीं होगी कि जिसको याद करने वाले आपको इतने ज़्यादा मिले, नंबर एक। नंबर दो, हर्फ ब हर्फ एक एक हर्फ को सही तरीके से याद करना कि जिसके अंदर तब्दीली ना आए, माना की तब्दीली तो दूर की बात है, हर्फ की तब्दीली भी ना आए, ऐसी आपको दुनिया में कोई किताब नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी किताबें याद कर ली जाती हैं, बाज़ों का छोटी किताबें याद कर ली जाती हैं, लेकिन बंदा जब उसको दोहराने लगता है तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे तब्दीली हो जाती है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद एक 7 साल का बच्चा जो हाफिज़ होगा वो वैसे ही पढ़ेगा जैसा कि 60 साल का बुजुर्ग जिसने अरसा दराज से याद किया हुआ वो वैसे पढ़ेगा। तो यूँ अल्लाह पाक ने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद करना इस उम्मत के लिए आसान कर दिया। हालाँकि जो पिछली उम्मतें थीं उनमें उनकी जो किताबें होती थीं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को याद होती थी, वो किसी और को याद नहीं होती थी। तो इस उम्मत का एक छोटा बच्चा भी कुरान पाक को याद कर लेता है। फिर इसके बाद दूसरा इसका एहतमाम किताबत कुरान के ज़रिए हुआ कि अल्लाह जल्ला शानहू ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को इस बात का इल्हाम किया और इस बात पर इन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने फिर एहतमाम किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को लिखकर भी महफूज किया जाए। हुफ्फाज तो थे ही जो याद करते थे, आगे याद करवाते थे, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब जंगे यमामा के अंदर हुफ्फाज सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह सिद्दीकियत में आके अर्ज़ की कि अगर इसी तरह हुफ्फाज शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत का क्या होगा, लिहाजा आप कुरान को एक जगह पर जमा कर लें। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि वाकई ऐसा है कि ये काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, लेकिन अल्लाह की कसम ये बेहतर है। यहाँ तक कि गुफ्तगू होती रही और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस बात के कायल हुए कि वाकई कुरान को एक जगह जमा कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें इस बात का मुकल्लफ़ किया और उनको मुकर्रर किया कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को हुफ्फाज़ की एक टीम के साथ जमा करेंगे। उन्होंने भी यही अर्ज़ की कि जो काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो आप दोनों हजरात कैसे करेंगे। तो दोनों का मुश्तरक जवाब ये था कि हाँ वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह की कसम ये खैर है, अल्लाह की कसम ये खैर है। फिर उसके बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और यूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद एक जगह पर जमा होना शुरू हुआ जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर मुकम्मल एक जगह पर जमा कर लिया गया। उसकी पूरी एक तरतीब है कि किस अंदाज में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया और किस अंदाज में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया वो हमारा मौजू नहीं, लेकिन ये कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये किताबत के जरिए लिखने के जरिए भी इसको महफूज कर लिया गया। अब सारी दुनिया के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद देख लें कि यकसा छपा हुआ होता है, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं होती, जो खत है उसी अंदाज में वो छपा हुआ होगा। अगर कोई ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे हो जाए, कोई बा की जगह ता हो जाए, ता की जगह सा हो जाए, जीन की जगह हा और हा की जगह खा हो जाए, तो मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो जाए। जैसे ही कोई पढ़ता हुआ वहां पर पहुंचेगा हाफिज कुरान तो फौरी तौर पर तंबी करेगा कि इस मकाम पे ये जीम है, यहाँ पर हा नहीं है, यहाँ पर ता है, यहाँ पर सा नहीं है, ये वजाहत वो कर देगा। तो यूं अल्लाह पाक ने इसी तरह अगर कोई हाफिज भूलता है, कोई हाफिज भूलता है तो अब दूसरा हाफिज उसको तंबी करेगा कि नहीं यहाँ पर ये लफ्ज है, यहाँ पर ये हर्फ है, तो उनका मर्जी क्या होगा, वो लिखा हुआ कुरान पाक, अब कुरान पाक पे लिखा हुआ देखा जाएगा तो एक हाफिज के बिल्कुल वो मुआफिक होगा। तो यूं किताबत के जरिए और हिफ्ज के जरिए अल्लाह पाक ने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की हिफाजत का एहतमाम फरमाया اور 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آ سکی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ مزید ایک مقام پر اللہ پاک نے سورہ حامیم السجدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ جس کے نہ آگے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ عظمت والی غلبے والی کتاب ہے، یعنی جس طرح اس کے الفاظ کی اللہ جل شانہ نے حفاظت کی ہے کہ الفاظ کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اگر کوئی معنوی طور پر اس کے اندر تحریف کرنا چاہے، اس کے معنی کے اندر تبدیلی کرنا چاہے، تو اللہ جل شانہ نے اس امت کے اندر ایسے افراد کو رکھا ہے کہ جب وہ اس کے اندر کوئی معنوی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس پہ تنبیہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ مثلا خاتم النبیین، اس کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ معنی بیان کیا گیا کہ جو مقصود ہی نہیں تھا، تو علماء نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی اور واضح کیا کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو مسلمانوں نے بیان کیا ہے، جو عربی لغت کا معنی ہے، جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، اور ایسے آخری نبی کہ آپ کے نہ دور کے اندر کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ جو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ تو اگر کسی نے معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، اس کے معنی کو غلط بیان کرنے کی کوشش کی، تو وہاں بھی علماء نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، وَمِنْهَا حِفْظُ كِتَابِهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الخلق ہونے کے حوالے سے، تمام مخلوق میں افضل ہونے کے حوالے سے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی کتاب کی حفاظت فرمائی۔ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ عَلَىٰ أَن يَزِيدُوا فِيهِ كَلِمَةً أَوْ يُنْقِصُوا مِنْهُ كَلِمَةً لَعَجِزُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا وَقَعَ مِنَ التَّبْدِيلِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یعنی اگر اولین آخرین شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اس میں کسی ایک کلیمے کا اضافہ کرنے کے لیے جمع ہو جائے یا ایک کلیمے کو کم کرنے کے لیے جمع ہو جائے تو یہ سارے کے سارے اس سے عاجز آ جائیں گے، نہ ایک کلیمہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ ایک کلیمہ کم کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور جو توریت اور انجیل ہے اس میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے، آج بھی ان کی توریت اور انجیل کے 5 سے 6 قسم کے نسخے ہوتے ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہوگا کسی میں کچھ لکھا ہوا ہوگا، لیکن ہمیں اس بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا وہ حق اور سچ ہے، لہذا اس میں جو ہماری کتاب کے موافق ہے، ہماری سنت کے موافق ہے، وہ حق ہے، اور جو اس کے برخلاف ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس میں ایسی باتیں آ گئیں کہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ باقی جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا وہ ہمیشہ سے حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے کمال کے حوالے سے ذکر کی ہے، وہ آپ کی امت پر اللہ پاک کا احسان ہے، آپ کی امت پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ جہاں اللہ جل شانہ نے اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس پر پردہ رکھتا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو دوسرے دن صبح اس کے گھر کے دروازے پر اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم اس رسوائی سے محفوظ ہیں، ہمیں اس انداز میں رسوا نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ کے صدقے آپ کی امت کے اوپر بھی اللہ پاک ایسے انعامات فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں بڑی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، غور کرنے والی بات ہے کہ ایک حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ذکر کی اور فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی نے کسی کا ارتکاب کیا، یعنی یہ گناہ کسی نے کیا، مختلف گناہ ذکر کیے، اور فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد دنیا میں اگر اس کو ان گناہوں میں سے کوئی سزا پہنچی، یعنی اسے حد لگی، کوئی بھی گناہ کیا اس کی حد لگی، تو فہو کفارت اللہ، یہ جو حد لگنا ہے چونکہ بندہ اس کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو یہ حد اس کے لیے کیا بن جائے گی، توبہ کے ساتھ کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ جل شانہ نے اس کا پردہ رکھا، پہلی صورت میں گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کو اس کی سزا دی گئی، یعنی اس کا گناہ حاکم کے سامنے ظاہر ہو گیا، قاضی کے سامنے ظاہر ہو گیا، قاضی نے اس کے اوپر سزا دی، اور چونکہ عام طور پر ایسی حالت میں بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو فرمائے فہو کفارت اللہ، یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا، یعنی اللہ پاک آخرت میں اب اس کو سزا نہیں دے گا۔ اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ پاک نے اس کا پردہ رکھا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا وہ گناہ ظاہر نہیں ہوا، تو اللہ پاک کے ذمے ہے کہ اللہ پاک چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اس کی پکڑ فرما دے، اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اس کی پکڑ فرما دے۔ اب اس میں ایک تو یہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے اس امت کے لیے رحمت کہ پہلے جب سزا مل گئی تو وہ کریم ایسا ہے کہ دوبارہ آخرت کے اندر سزا نہیں دے گا، دوبارہ سزا نہیں دیتا، فرمایا فہو کفارت اللہ، یہ اس کے لیے کیا ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ اور دنیا میں سزا نہیں ملی تو اب تقابل کا تقاضا کیا تھا کہ آخرت میں سزا ملے، لیکن فرمایا کیا کہ یہ اللہ پاک کے ذمے پر ہے، فہو الی اللہ، وہ اس کا معاملہ اللہ پاک کے ذمے پر ہے، ان شاء عاقبہ و ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قیامت میں سزا دے جب ان چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا، لیکن اس کی رحمت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی کسی نے نافرمانی کی، کسی نے گناہ کیا، دنیا میں اللہ پاک نے اس کی پکڑ فرمائی، تو اللہ پاک اس سے بلند و بالا ہے کہ ایک گناہ کے اوپر وہ آخرت میں دوبارہ اس کو سزا دے، یعنی اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، سزا دے دی دنیا میں، اب اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اسے آخرت میں سزا نہ دے، یہ رحمت کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس امت پر اللہ پاک ایسی رحمت فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے اس کے گناہ پر اس کی پکڑ نہیں فرمائی بلکہ اس کا پردہ رکھا، اس کا پردہ رکھا، تو اب اللہ پاک کریم ہے کہ جس کا دنیا میں اس نے پردہ رکھا، دنیا میں معاف کیا، تو وہ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ یہ رحمت اور اللہ پاک کی اس امت کے اوپر عنایتوں کا بیان ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جری ہو جائے، بے باک ہو جائے، کیونکہ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس ہستی کی فرما برداری کرے جو اس کے اوپر رحمت کر رہی ہے، رحمت کا مطلب جری ہونا، بے باک ہونا، یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اس کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اس کا صدقہ اس امت کو اس طرح بھی عطا فرمایا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ پاک اس طرح ظاہر نہیں فرماتا جس طرح پچھلی امتوں کے ظاہر ہو جائے کرتے تھے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَتَرَ عَلَى مَن لَّمْ يَتَقَبَّلْ عَمَلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور انہی وجوہات میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس امت پر پردہ رکھتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قبول نہیں کرتا، جس کے عمل کو اللہ پاک قبول نہیں کرتا اس کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ پردہ رکھتا ہے۔ اچھا، اب پچھلی امتوں میں ایک کام یہ ہوتا تھا جو مشہور و معروف ہے، ہم نے بھی کوئی نیک کام کیا، کام کرنے کی سعادت ملی، اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نظر پیش کی، صدقہ کیا اللہ کی راہ کے اندر، تو پچھلی امتوں کے اندر نظر کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز اللہ کی راہ کے اندر پیش کرتے تو کسی میدان کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر رکھ دیتے تھے، تو آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا لیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ قبول ہو گیا، ورنہ پھر وہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ ایک سے اللہ پاک نے قبول فرمایا، دوسرے سے قبول نہیں فرمایا، تو اس کے قبول کرنے کا طریقہ کار یہی تھا کہ آگ آئی اور اسے کھا لیا۔ جو حضرت حابل کا قبول ہوا وہ اسی انداز میں قبول ہوا تھا، اور قابل کا قبول نہیں ہوا تھا، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایسا نہیں رکھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہم بھی قربانی کرتے اور قربانی قبولی سے صورت میں ہوتی کہ آسمان سے آگ ہو کر آتی اور پھر اس کو اچک لیتی تو وہ قبول ہوتی، ورنہ قبول نہ ہوتی تو پھر کیا نتیجہ نکلتا کہ جو بڑے بڑے جانور قربان کیے گئے اگر ان میں اخلاص نہ ہوتا تو سب کے سامنے کیا ہو جاتے؟ رسوا ہو جاتے، لیکن اللہ پاک نے اس پر پردہ رکھا۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مَن قَبْلَهُمْ يُقَرِّبُونَ الْقَرَابِينَ فَتَأْكُلُ النَّارُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا وَتَدَعُ مَا لَمْ يُتَقَبَّلْ، یعنی پچھلی امتوں میں افراد یہ اپنی قربانی کی چیزیں پیش کیا کرتے تھے تو آگ ان میں سے ان چیزوں کو کھا لیا کرتی تھی جس کو قبول کر لیا جاتا، اور جس کو قبول نہ کیا جاتا اس کو چھوڑ دیتی، تو اس قربانی کرنے والا، وہ نظر پیش کرنے والا رسوا ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، کیوں یہ عنایتیں حاصل ہوئیں؟ فرماتے ہیں وَلِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جب آپ تشریف لے آئے تو اب آپ کی امت اس طرح رسوا نہیں ہوگی، آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی امت کے اس طرح کے اعمال کے اوپر پردہ رکھا جائے، ایک تو ان کے گناہ بھی ظاہر نہ ہو، دوسرا یہ کہ جو نیکیاں کریں وہ قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں اس پر پردہ رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ہدیہ کی گئی رحمت ہوں، ہدیہ کی گئی رحمت ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت کی طرف جو بھیجے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہماری پیچھے ہو چکی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی علیہ السلام کو اس امت سے پہلے وفات دیتا ہے، دنیا سے ان سے پہلے چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ یعنی ابھی حدیث پاک کا حصہ نہیں ہے، اس کی شرح علماء نے یہ کی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور اپنی آنے والی امت کے لیے آگے تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کے اسباب بناتے ہیں، ان کے لیے رحمت کا سامان بناتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ نہیں فرماتا، تو اس امت کو اس نبی علیہ السلام سے پہلے موت دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات یہ مؤخر ہو جاتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، امت پہلے جاتی ہے، کیوں؟ اس طرح کہ وہ جو امت ہوتی ہے وہ اس نبی علیہ السلام کو جھٹلاتی ہے، اور اللہ پاک اس امت کو عذاب دے کے اس نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اللہ پاک کی توحید پر ایمان لے کر نہیں آئے، آپ کی رسالت پر ایمان لے کر نہیں آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے ان تمام کو تباہ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی उम्मत के चंद अफराद के अलावा बाकी सारी की सारी उम्मत आप अलैहिस्सलाम के बाद ही दुनिया से रुखसत होगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले तशरीफ़ ले गए और फिर बाद में आपकी उम्मत जाएगी। इसीलिए फरमाया कि अना फ़र्तुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए आगे जाकर बंदोबस्त करने वाला हूँ, तुम्हारे लिए अहतमाम करने वाला हूँ। और इसी को एक और हदीस पाक में यह फरमाया कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी दुनिया से रुखसत हो जाना वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। दुनिया की ज़िंदगी इसलिए कि तुम सवालात करते हो, मसाइल पेश करते हो, मैं उसका जवाब देता हूँ, और जब दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा तो तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर वो आमाल अच्छे होंगे उस पर अल्लाह की हमद करूँगा, और अगर उनके अंदर शर होगी तो अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करूँगा। यानी हर तरह से अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को हमारे लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। दुनिया में ज़ाहरी हयात के साथ मौजूद हैं तो भी रहमत, दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए तो भी हमारे लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। इसलिए फरमाया इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, मैं तुम्हारी तरफ एक ऐसी रहमत हूँ जो अल्लाह पाक की तरफ से हदिया की गई है। और फरमाया अना नबीयुर रहमा, कि मैं रहमत वाला नबी हूँ। यानी सरापा रहमत अल्लाह पाक ने आपकी ज़ात को बनाकर भेजा। अल्लाह जल्ला शानहु हम सबको नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत खासा में से हिस्सा नसीब फरमाए, और जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात हैं जिन पर अमल करने का हमें हुक्म दिया गया है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इस हवाले से जो आखिरी गुफ्तगू है उसे लेकर अपने अगले दर्स में हाजिर होंगे। रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की, आपकी आल औलाद की, आपके सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की लम्हा बलम्हा बढ़ती हुई मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।